الثوري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اتى برجل مسلم نقله فان الله يجعله مثله في جهنم، ومن اتي ثوبا برجل مسلم فان الله يكسو مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعه ورياء فان الله تعالى يقول له مقام سمعه ورياء يوم القيامه. رواه ابو داود رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مستورد رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے ایک لقمہ کھایا کسی مسلمان کے بدلے میں تو اللہ تعالیٰ اس کو اسی کے مثل لقمہ جہنم کی آگ میں سے کھلائیں گے. یہ لفظ اکلتن جو ہے، ایک معنی اس کا آتا ہے ایک لقمہ ایک نیوالا، فعلتن کا وزن مقدار مخصوص کو بتلانے کے واسطے. اس کا ایک دوسرا معنی بھی ہے شکم سیر ہو کر کے کھانا. حدیث شریف کے اس جملے کا مطلب یہ ہے، نمبر ایک، دو آدمی کے درمیان ناراضگی ہے، دو آدمیوں میں آپس میں بنتی نہیں ہے، تیسرا آدمی اپنا دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان دو میں سے ایک کے سامنے دوسرے کی برائی بیان کرے، غیبت بیان کرے، تہمت لگاوے، اس کو یہ معلوم ہے کہ ان دونوں کے درمیان دشمنی ہے، میں اس کے سامنے اس کی غیبت کروں گا، تہمت لگاؤں گا، برا بھلا کہوں گا، تو یہ مجھے کچھ دے گا، مجھے کچھ کھلائے گا، مجھے کچھ پلائے گا، اس مقصد سے وہ ایسا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں سے کھلائیں گے. دیکھو اس کو مثال سے سمجھو، یہ دو صوفی جی ہے، ان دونوں کے درمیان میں جھگڑا ہے، بولتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے. اب تیسرے صوفی نے کیا سوچا کہ ان دونوں میں جھگڑا ہے نا، چلو میں اس کا فائدہ اٹھاؤں. یہ گئے وہ صوفی جی کے پاس اور جا کر ان کی برائیاں کی، ان کی غیبت کی، ان کی تہمت کی ان کے سامنے. کیوں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ دو میں ناراضگی ہے، اسی لیے اس کے سامنے اس کی غیبت کروں گا، تہمت لگاؤں گا، بری بات کروں گا تو یہ خوش ہو کر مجھے کھلائیں گے. یہ یوں کہیں گے کہ یہ میرا دشمن کا دشمن ہے، اس لیے یہ خوش ہو کر اس کو کچھ ہدیہ دیں گے، اس کو کھلائیں گے پلائیں گے. یہ ہے اس جملے کا مطلب. دوسری ایک بات سمجھو حدیث میں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی سے لقمہ حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے کسی کی برائی کرنا، یہ بھی اس حدیث شریف کے اندر شامل ہے. کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی سے لقمہ حاصل کرنے کے لیے اس کے سامنے کسی کی برائی کرنا. جیسے کہ ابھی تین امیدوار کھڑے ہوئے ہیں، اب آپ ایک امیدوار کے پاس گئے اور دوسرے کی برائیاں کی، وہ تو ایسا، وہ تو تیسا، وہ تو پیسا. یہ برائی کرنے کا آپ کا مقصد کیا؟ تاکہ وہ خوش ہو کر کے آپ کو ہدیہ دے وے، وہ خوش ہو کر کے آپ کو پیسے دے وے، لقمہ دے وے، کھانا دے وے. اچھا اچھا تو اپنے گروپ کا آدمی ہے اور ان کا مخالف ہے، چلو کھاؤ، اپنے یہاں کھاؤ، یہ ہدیہ لے جاؤ، یہ تحفہ لے جاؤ. तो अपना दुनियावी मकसद हासिल करने के लिए किसी की बुराई, किसी की गीबत, किसी पर तोहमत करना, ये है अल्लाह ताला ऐसे आदमी को कयामत के दिन उसी के मिसल जहन्नम के खाना खिलाएंगे, जहन्नम की आग में से खिलाएंगे। नंबर दो, दूसरा जुमला, वमन कसा सौबन बिरजुलिन मुस्लिमिन فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمْ। और किसी आदमी ने किसी मुसलमान को कपड़ा पहनावे तो अल्लाह ताला उसको उसी के मिसल जहन्नम से कपड़ा पहनाएंगे। या मारूफ मजहूल दोनों तरह तर्जुमा करते हैं, कपड़ा पहनाए एक तर्जुमा, कपड़ा पहनाया जावे दूसरा तर्जुमा, अपने आप को कपड़ा पहनाए तीसरा तर्जुमा। तीन तरीके से वमन कसा सौबन का तर्जुमा करते हैं। इस जुमले का मतलब भी ऊपर जैसा ही है। क्या मतलब निकलेगा? एक आदमी दूसरे आदमी की तहकीर करता है, एक आदमी दूसरे आदमी की इहानत करता है और उसका मकसद है कपड़ा हासिल करना, कि मैं चला गया किसी के पास नऊज़ुबिल्लाह, और जाकर के मैंने एक तीसरे आदमी की बुराई की जाकर के, कि वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो खुश हो गया और आपको कपड़े हदीये में दे दिए। हदीये में क्यों कपड़े दिए? इसलिए कि आपने उसके सामने किसी की बुराई की, किसी की तोहीन की, किसी की तजलील की, तहकीर की, और वो खुश हो गया, अच्छा अच्छा ये तो मेरा आदमी है और दूसरे की मेरे सामने बुराई करते हैं। और आम मतन ऐसा कहाँ होता है, जहाँ दो आदमी में नाराजगी होती है वहाँ ऐसा चलता रहता है। तो किसी की तहकीर, किसी की इहानत करके उसके बदले में कपड़े हासिल करे तो अल्लाह ताला उस आदमी को कयामत के दिन जहन्नम के कपड़े पहनाएंगे। जैसे कि एक पार्टी वाले के पास चला गया और दूसरी पार्टी वाले की जाके बहुत मजम्मत की उसके सामने, और मजम्मत करने का मकसद क्या कि वो पार्टी वाला जो है तुमको कपड़ा दे रहे, इस नीयत से आपने जाकर के उसके सामने दूसरे की मजम्मत की, तो अल्लाह ताला ऐसे आदमी को कयामत के दिन जहन्नम का लिबास पहनाएंगे। नंबर तीन, जो आदमी किसी को खड़ा करे सुनाने और दिखाने की जगह के ऊपर तो अल्लाह ताला खुद उसके लिए सुनाने और दिखाने की जगह पर खड़े होंगे कयामत के दिन। और जो आदमी खड़ा करे किसी को सुनाने और दिखाने की जगह पर तो अल्लाह ताला खुद उसके लिए खड़े होंगे सुनाने और दिखाने की जगह पर कयामत के दिन। इस जुमले का मतलब समझो। पहला मतलब ये लिया जाएगा, कोई आदमी खुद से अपनी बड़ाइयां बयान करे कि मैं तो यूं हूं, मैं तो तू हूं, मैं तो तू हूं। जैसे आजकल बड़ाइयां बयान करने का जमाना चल रहा है, हर उम्मीदवार कहेगा कि मुझ में ये बड़ाई है, ये है, ये है। तो कोई आदमी खुद से अपनी बड़ाइयां बयान करे, एक मिसदाक तो इस रिवायत का ये है। नंबर दो, किसी दूसरे को इस काम के लिए तैयार करे कि तुझे मेरी बड़ाइयां सबके सामने बयान करने की, ये भी एक अजीब बीमारी है कि खुद नहीं अपना कोई चमचा तैयार कर दे, या किसी को पैसे देकर तैयार कर देवे, या किसी लालच से तैयार करे कि तुझे मेरी तारीफ ही करते रहने की, सबके सामने मेरी बड़ाई ही बयान करते रहने की। जब मेरे सामने बात आएगी तो मैं कह दूंगा ये तो इनका हुस्ने जन है मेरे बारे में, वरना तुझे मेरी तरफ से बड़ाइयां बयान करते ही रहने का कि हाँ जनाब तो ऐसे है, इन्होंने इतने रोड बनवा दिए और इन्होंने इतनी टंकियां बनवा दी, इन्होंने ये करवा दिया, इन्होंने ये करवा दिया, बड़ाइयां मेरी तरफ से तुमको बयान करते रहने का। नंबर 3, खुद को सालेह या मुत्तकी जाहिर करे कोई आदमी कि सबसे बड़ा सालेह आदमी तो मैं हूँ, मुत्तकी वक्त तो मैं हूँ। नंबर 4, किसी दूसरे के जरिए से खुद को सालेह और मुत्तकी जाहिर करवाए, हालांकि हकीकत में वो ऐसा नहीं है, खुद हकीकत में साले और मुत्तकी नहीं है, लेकिन फिर भी अपना साले और मुत्तकी होना लोगों के सामने खुद जाहिर करे, या कोई आदमी को तैयार कर देवे कि तुझे मेरे सलाह और तकवा की बातें लोगों के सामने बयान करते रहने का कि हजरत का तौबीन में एक पारे का मामूल है और इशराक में 3 पारे का मामूल है, तहज्जुद में 8 पारे का मामूल है, और हजरत रोज़ाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, और हजरत तो जो है महरम के सामने भी नज़र झुका के ही बैठते हैं, गैर महरम का तो ख्याल भी हजरत के दिल में आता नहीं है, हजरत का तकवा तो इतना ऊंचा है, और हजरत का मकाम जो है इंदल्लाह ऐसा है ऐसा है, रोज़ाना कोई उनके बारे में ख्वाब देखता है, ऐसे हमारे हजरत है, डबल पैसे हैं। ऐसे एजेंट भी होते हैं बाकायदा, बहुत से पीरों के हैं ऐसे एजेंट भी होते हैं कि जो पीरों की तारीफ ही करते रहे हैं, हालांकि हकीकत में वो ऐसा नहीं है। और ये काम करने कराने का मकसद क्या? दुनियावी मफाद हासिल करना। क्या मकसद है उसका? दुनियावी मफाद, दुनियावी अगरास, कि जब हमारे हजरत की तारीफ हम खूब करेंगे तो लोग हमारे हजरत के पास खूब आएंगे, कोई बैत होने आएगा, कोई दुआ कराने आएगा, कोई हाथ चूमने आएगा, कोई पैर चूमने आएगा, कोई पैर दबाने आएगा, और हर एक हजरत के लिए हदिया लाएगा, और हजरत के तोहफे में हमारा भी हिस्सा लगेगा। इस नीयत से हजरत का हल्का इरादत वसी हो जाएगा और हजरत के मुरीदीन की फौज की फौजें तैयार हो जाएगी और हमारा नाम भी चमकेगा। दुनियावी गरज के लिए कोई ऐसा काम करे तो क्या सजा होगी? खुद अल्लाह ताला उसके लिए सुनाने और दिखाने के मकाम पर कयामत के दिन खड़े होंगे, यानी अल्लाह खुद उसको अजाब देंगे कयामत के दिन, और वो अजाब की तशहीर भी करेंगे अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म देंगे कि तुम उसके लिए अजाब की तैयारी करो और उसके अजाब को मशहूर करो। दूसरा मतलब ये है कि अल्लाह कयामत के दिन उसको ऐसी जगह के ऊपर खड़ा करेंगे जिस जगह के ऊपर से उसकी रुसवाई होगी, उसकी तौहीन होगी। देखो बास जगह रुसवाई की जगह होती है। अब मिसाल के तौर पर सबक का ये वक्त न हो और कोई वहाँ बैठ जावे, वो जहाँ पैर पर चल के आते हैं वो, तो कोई हरज नहीं, आपको धूप खानी थी वहाँ बैठ गए। लेकिन एक ये है कि आपको बाकायदा इस वक्त भी भाई वहाँ जाके बैठ जाते तो ये हो गई उसकी रुसवाई। तो बास मकाम पर बिठाना ही रुसवाई की अलामत होती है, तो ऐसे लोगों को बाकायदा कयामत के दिन अल्लाह ऐसी जगह पर बिठाएंगे जहाँ से उनकी रुसवाई जाहिर हो रही होगी कि तुमने दुनिया में ये किया था, अब तुम्हारी रुसवाई। चलो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु तआला अन्हु अन्हुम से मनकुल है, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن ظن یہ بھی بہترین عبادت میں سے ایک ہے. حسن ظن یہ بھی بہترین عبادت میں سے ایک ہے. کیا مطلب؟ نمبر ایک، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا یہ بھی اچھی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. نمبر دو، اچھی عبادت کرو گے تو اس سے حسن ظن تمہارے اندر لوگوں کے لیے آئے گا. یعنی جب بندہ اللہ کی اچھی طریقے سے عبادت کرتا ہے تو مخلوق کے لیے اس کے دل کے اندر حسن ظن پیدا ہوتا ہے اور اس سے ثواب اور نیکی کا درجہ بڑھ جاتا ہے. نمبر تین، جو آدمی واقعتاً محسن ہو اس کے لیے حسن ظن ہونا ہی چاہیے. البتہ جو آدمی واقعتاً برا ہو، علانیہ برا ہو، تو اس کے لیے پھر زبردستی کا حسن ظن بھی ضروری نہیں ہے. چوتھی بات، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھے اور عبادت کو ترک نہ کرے. بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے کہ میرے اللہ نے میری عبادت قبول کی کہ نہیں کی، کچھ دکھتا تو نہیں ہے مجھے میری عبادت کے اوپر، چلو عبادت چھوڑ دے رہے، میرے اوپر تو تکلیف ہی آتی رہتی، عبادت کے کچھ ثمرات دکھ تو نہیں رہے ہیں، لہذا عبادت ترک کر دو. تو بھائی اللہ کے لیے بدظنی مت کرو، بلکہ اللہ کے لیے حسن ظن رکھو اور عبادت مسلسل کرتے رہو. بعض لوگ دعا میں ایسا کرتے ہیں کہ چند دنوں تک دعا قبول ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی تو ترک کر دیتے ہیں. بھائی حسن ظن رکھ کر کے دعا کرتے رہو، اللہ کبھی نہ کبھی ضرور عطا کریں گے. نمبر چار، جہالت والا حسن ظن نہیں رکھنا. جہالت والا حسن ظن یہ ہے کہ بندہ یوں کہے گناہ کرو، نافرمانی کرو، اللہ تو بڑے بخشنے والے ہیں، اللہ معاف کر دیں گے، گناہ کرو، نافرمانی کرو، اللہ تو بڑے غفور و رحیم ہیں، وہ تو معاف کر ہی دینے والے ہیں. یہ ہے جہالت والا حسن ظن، اس کی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ دوسروں کے بارے میں بھلا حسن خیال اپنے اندر رکھے اور مسلمان کے بارے میں صلاح اور اچھے ظن سے پیش آوے، یہ بھی ایک بہترین عبادت کا شعبہ ہے. جی.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت اعتنب علم صفية رضي الله عنها وعند زينب رضي الله عنها فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب رضي الله عنها أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجرها في الحجة والمحرم وبعض السفر. رواه أبو داود رحمه الله. وذكر حديث معاذ بن أنس رضي الله عنه من حمى مؤمنا في باب الشفقة والرحمة.
ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم سے منقول ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اونٹ بیمار ہو گیا اور حضرت زینب کے پاس دوسرا ایک اونٹ زائد تھا، فضل و زہرین یعنی زائد سواری تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کو فرمایا وہ تمہارا زائد اونٹ ہے، وہ صفیہ کو دے دو. تو حضرت زینب کیا کہنے لگی؟ انکار کے انداز میں، یہ انداز ہے انکار کا، کیا میں دوں اس یہودیہ کو؟ چونکہ حضرت صفیہ یہودی خاندان سے مسلمان ہو کے آئی تھی، گویا نہ دینے کا یہ انداز، کیا میں دوں ایسی یہودیہ کو؟ یعنی میں یہودیہ کو نہیں دوں گا، دوں گی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور حضرت زینت سے تعلق توڑ دیا. پورا ذی الحجہ، پورا محرم الحرام اور سفر کا کچھ ایام، یعنی 2 مہینے سے زیادہ حضور نے ان سے تعلق توڑ دیا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی دینی مقصد، تادیبی قرض، اصلاحی مقصد ہو تو 3 دن سے زیادہ بھی تعلق توڑنا جائز ہے. چلو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھ سے دیکھا عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے ہوئے. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو پوچھا، کیا تو نے چوری کی؟ تو اس نے کہا، ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم اللہ کی جن کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عیسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے وہ چوری کر رہا ہے، پھر بھی وہ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے چوری نہیں کی. کوئی طالب علم رہا ہوگا بیچارہ. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا اور میں نے میری ذات کو جھٹلا دیا. یعنی دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ، کہ میں اپنے گمان سے رجوع کرتا ہوں، میں اپنے گمان سے رجوع کرتا ہوں کہ میں نے جو دیکھا اس میں اپنے آپ کو متہم قرار دیتا ہوں. دیکھو کیسا اونچا مقام حسن زن کا. یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی جو اس بندے نے تعریف کی لا الہ الا ہو کہہ کر کے اور قسم کھائی، وہ 2 چیز کا اکرام کیا اور اپنے آپ کے لیے کہا کہ بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی، تو چور نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی جھوٹی قسم کھا لیوے تو عدالتی کاروائی میں جھوٹی قسم بھی قابل قبول ہوگی. اس کا جھوٹا ہونا یہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، باقی فیصلہ کرنے میں عدالتی کاروائی میں تو ضابطے سے چلے گا. اور ضابطہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم، جو بھی قسم کھا لیوے تو اس کی بات ماننی پڑے گی. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ چوری کی سزا اس کو دینے کے لیے کوئی شرط فوت ہو گئی ہو، جو شرط ان کی شریعت میں ضروری قرار دی گئی ہو، وہ شرط فوت ہو گئی، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات مان لی اور مان کر کے جو ہے اس کو چھوڑ دیا. اب یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا، یہ کتنی اہم بات. اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کو ہم جو ہے گناہ میں، غلطی میں دیکھے، پھر اس کو پوچھے تو نے یہ گناہ کیا؟ قسم سے میں نے نہیں کیا. ہے اوپر سے جھوٹ بولا، ایک تو کیا نے پھر جھوٹ بولا، اور دیں گے اس کو. اور یہ نبی کا طرز عمل ہے کہ اس نے جب قسم کھا کر کہہ دیا تو اپنے آپ کی بات سے رجوع کر لیا اور اس کو سچا مان لیا. چلو، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریب ہے کہ فقر کی انسان کفر میں چلا جاوے. عجیب جملہ ہے بھائی، فقر کی وجہ سے آدمی کفر میں چلا جاوے، کیا مطلب؟ نمبر 1، کافروں کی مالداری دیکھ کر کے آدمی کفر کی طرف مائل ہو جاوے کہ دیکھو نہیں یہ کافر لوگ کتنے مالدار ہیں، لہذا ان کا مسلک مذہب صحیح معلوم ہوتا ہے. نعوذ باللہ میں بھی کافر بن جاؤں تاکہ میں مالدار ہو جاؤں. نمبر دو, آدمی فقیری کے اندر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کفر تک کا ارتکاب کر سکتا ہے بے صبری کی وجہ سے. دیکھو بہت سے علاقوں میں نعوذ باللہ مسلمان مرتد ہو جاتے ہیں وہ غریبی کی وجہ سے, کہ وہ غریب فقیر بیمار, ان کے علاج کا کوئی انتظام نہیں, ان کی غذا کا کوئی انتظام نہیں. اب کوئی جو ہے غلط مذہب والا چلا گیا اور جا کر کے اس کو لالچ دی کہ ہمارے فارم پر دستخط کر لو, ہماری جیسی بات کرتے ہوئے تم ہو جاؤ, وہ بیچارہ غریبی فقیری میں کر ڈالتا ہے اور نعوذ باللہ وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. بہت سے گمراہ فرقے باطل مذہب والے اس ترتیب سے غریب علاقے کے مسلمانوں کو نعوذ باللہ مرتد بنانے کا کام کرتے ہیں. نمبر تین, بعض مرتبہ فقیری اور غریبی میں آدمی سے بے صبری ہو جاتی ہے اور بے صبری میں آدمی سے چوری ہو جاتی ہے, حرام خوری ہو جاتی ہے, اللہ پر سے توکل ختم ہو جاتا ہے اور نعوذ باللہ پھر آدمی اللہ پر اشکال اور اعتراض کرنے لگتا ہے, اللہ نے مجھے کیوں غریب بنایا, کیوں مجھے فقیر بنایا, ایسے اشکال اور اعتراض کرنے لگتا ہے اور وہ چیز نتیجتاً انسان کے لیے کفر کا ذریعہ بن جاتی ہے. وَقَادَ الْحَسَدُ أَن يَغْلِبَ الْقَدْرَ, اور قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آ جاوے. کیا مطلب بھائی قریب ہے کہ حسد تقدیر پر غالب آ جاوے؟ نمبر ایک, اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب آ سکتی ہے تو وہ حسد ہے, لیکن کوئی چیز تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی, اسی لیے حسد بھی تقدیر پر غالب نہیں آ سکتی. اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کی مذمت کو بیان فرمایا. یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ مشکاش شریف میں آپ نے پڑھا یا پڑھیں گے کہ بھائی نظر بد تقدیر کے اوپر سبقت لے جاتی ہے, نظر بد کا لگ جانا اسی کے قریب کا یہ مفہوم ہے. نمبر دو, دوسرا مفہوم, حسد حاسد کو اس گمراہ کرنے والے گمان تک لے جاتا ہے کہ وہ تقدیر الہی کو بھی بدل سکتا ہے. حسد حاسد کو ایسے گمان تک لے جا سکتا ہے کہ وہ یوں سمجھنے لگتا ہے کہ میں تو تقدیر الہی کو بھی بدل سکتا ہوں. یعنی بعض مرتبہ آدمی حسد میں مبتلا ہوتا ہے نا, اس کے ساتھ میری حسد, کیا اس کو تو جو ہے نا میں فقیر بنا دوں گا, مالدار ہے نا فقیر بنا کے چھوڑوں گا میں اس کو, یہ عزت والا ہے نا ذلیل بنا کے چھوڑوں گا میں اس کو, ایسا اب اس کے خلاف میں داؤ کرتا ہوں, ایسا پریشان کرتا ہوں, بھیک مانگتا ہو جائے گا, ذلیل ہو جائے گا, نکما بن جائے, ایسا میں کرتا ہوں, وہ یوں سمجھتا ہے. تو حسد حاسد کو ایسے گمان تک لے جاتا ہے کہ وہ یوں سمجھ رکھتا ہے کہ میں تقدیر بدلوا دوں گا, بھائی اللہ نے اس کو مالدار بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو کون اس کو جو ہے غریب بنا سکتا ہے, اللہ نے اس کو عزت دینے کا فیصلہ کیا ہے کون اس کو ذلیل بنا سکتا ہے, اسی لیے کوئی حاسد ایسا نہ سوچے. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو آدمی عذر پیش کرے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے کسی عذر پر, اور وہ سامنے والا اس کو معذور قرار نہ دیوے یا اس کے عذر کو قبول نہ کرے, تو اس کے لیے ٹیکس میں چوری کرنے والے جیسا گناہ ہوگا. ٹیکس میں چوری کرنے کا گناہ بڑا خطرناک ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اسلامی مملکت کے اندر جو شرعی ٹیکس ہے اس کے اندر چوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا, اور یہ ٹیکس کی چوری کرنے والا بڑا گنہگار سمجھا جاتا ہے. ایسا گناہ ایسے آدمی کو ہوگا. کون آدمی؟ ایک آدمی عذر پیش کرنے کے لیے جاوے کہ بھائی میرا یہ عذر تھا, چل چل تیرا عذر قبول نہیں, بیٹھ یہاں سے. یا ایک عذر پیش کرنے گیا کہ میرا یہ عذر ہے, جھوٹا کہیں کا خاموخواہ عذر کی باتیں کرتا ہے اس طریقے سے. تو یا تو عذر کو رد کر دے وے قبول نہ کرے, یا یہ کہ جو ہے عذر کو جھوٹا گردانے, بس ایسے آدمی کو قیامت کے دن یہ سزا ہوگی کہ اس کو ٹیکس والے جیسی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوگی کہ جس نے ٹیکس میں چوری کی ایسا گناہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے لیے ہوگا. جی باب الحضری و تأنی فی الاموری, نمبر ایک, سنجیدگی سے کام لو, ہر کام سنجیدگی سے کرو. نمبر دو, بیدار مغزی سے کرو, بیدار مغز رہ کر کام کرو. نمبر تین, جلد بازی کے بجائے توقف, ٹھہر کر اطمینان سے کام کرو. نمبر چار, غور و فکر کر کے کام کرو, غور و فکر کر کے کام کرو. قرآن کے اندر بھی یہ لفظ ہا ذا را کا مادہ آیا, خذو حذرکم, اپنے بچاؤ کا سامان لے لو. گویا اس باب کے عنوان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر کام آدمی کو بیدار مغزی سے سنجیدگی سے کرنا چاہیے, جلد بازی سے بچنا چاہیے, جلد بازی سے بچنا چاہیے, توقف انتظار غور و فکر سے کرنا چاہیے. یہ چیز انسان کو دنیاوی اور اخروی نقصانات سے بچاتی ہے. جو آدمی توقف سے غور و فکر سے اطمینان سے سنجیدگی سے بیدار مغزی سے کام کرے گا تو دنیاوی اور اخروی نقصان سے وہ آدمی بچ جائے گا. چلو شان عروج سمجھو حدیث کا. ابو عزا نام کا ایک شاعر تھا, غزوہ بدر کے اندر یہ شاعر قید پکڑا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا, معاہدہ ہوا کہ آئندہ جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی نہیں کرے گا, حضور کے خلاف لوگوں کو ورگلائے گا نہیں, مسلمانوں کے خلاف لڑائی کے لیے ابھارے گا نہیں. اس بات پر معاہدہ ہوا, उसने सुलूक किया, हुजूर ने उसको छोड़ दिया, गया मक्का वापिस। जाकर के फिर वही कामकाज चालू कर दिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजम्मत, इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काना, लोगों को जोश दिलाना, गुस्सा दिलाना। यहाँ तक के गज़वे उहुद में भी आया और कैद पकड़ा गया। उसने एहसान का चाहा कि मेरे साथ दोबारा उसने सुलूक करके मुझे छोड़ दो, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया, अब तेरे साथ रियायत नहीं होगी, तू मक्का जाकर लोगों को यूँ कहेगा कि मैंने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो मर्तबा धोखा दिया, एक बदर के बाद एक अहद के बाद, इसीलिए अब तेरा उज़्र मैं कबूल नहीं करूँगा, अब कोई रियायत नहीं होगी। बाज़ लोगों ने उसकी तरफ से सिफारिश भी की हुजूर को, हुजूर अब एक मर्तबा और जाने दो ना, पहले एक मर्तबा आपने उसको छोड़ दिया था, अब भी छोड़ दो उसको। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ नहीं किया, दूसरी मर्तबा उसका उज़्र कबूल नहीं किया, उसको कत्ल करवा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उस पर यह हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान वाला एक सुराख से दो मर्तबा डसा नहीं जाता। यानी जहाँ से एक मर्तबा तुमको गलत तजुर्बा हो गया, दोबारा वो गलती नहीं करने की कि भाई एक चीज़ एक दुकान से तुम लाए थे और वो तुमको ख़राब साबित हुई, तो आइंदा वहाँ से लेने का नहीं। एक आदमी के साथ तुमने मामला किया था और धोखा हुआ, तो आइंदा वो जो है कुतुब ज़माना बन के आवे तो अभी उसके साथ मामला करने का नहीं। मोमिन एक जगह से दो मर्तबा डसा जाता नहीं है कि भाई ये सुराख है, वहाँ एक दिन में बैठा हुआ था और बिच्छू निकल के काट गया, फिर भी दोबारा वही सुराख पे जाके तुम बैठते हो, वो या बिच्छू को मौका दे रहे हो कि आओ और मुझे काटो। तो मोमिन तो ज़रा चौकस होना चाहिए, मोमिन तो ज़रा चालाक होना चाहिए, इस तरीके से किसी के हाथ में फंसने का नहीं। गोया एक उस हकीमाना उसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया कि बार बार हिल्म का, नरमी का रवैया हर एक के साथ नहीं करना चाहिए, और ख़ास करके दीन के मामले में आदमी को फरेब और धोखा नहीं खाना चाहिए। चलो
وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشد عبد القيس إن فيك لخصلتين يحب الله الحلم والأمات رواه مسلم رحمه الله।
वफ़द अब्दुल कैस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो मरतबा आया, एक सन 5 हिजरी में, दूसरा सन 9 हिजरी में। इस वफ़द अब्दुल कैस के एक बड़े जिम्मेदार थे मुनज़िर इब्ने हय्यान, उनके चेहरे के ऊपर जख्म का निशान था, इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अशज्ज का लकब दिया था। तो ये काफिला आया हुजूर की खिदमत में बड़े शौक के साथ, हुजूर की मुलाकात के लिए बड़े बेताबी के साथ ये लोग आए। जैसे ही ये वफ्द पहुंचा तो बहुत सारे लोग जो है सवारी से गिर पड़े और ज़मीन पर उलट पुलट करने लगे, वया वो ये दिखाना चाहते थे कि हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार, आपकी ज़ियारत और मुलाकात का कैसा शौक है। ऐसे बाज़ लोग जो है कोई आ जाता है तो कैसे दौड़ पड़ते हैं, गिरते पड़ते भी दौड़ पड़ते हैं। अरे भाई इत्मीनान से जा, तू ठोकर खाएगा, पैर टूट जाएगा, तो 4 महीने का तू बुजुर्ग बन जाएगा पलंग पर, इतनी ज्यादा जल्दी करने की क्या जरूरत। इस तरीके से तो इस कौम के लोगों ने भी अदब और हुजूर के दीदार के शौक का ऐसा इजहार किया, गिर गिर गए, उलट पुलट होने लगे, لیکن یہ جو ان کے سردار تھے منذر ابن حیان وہ اطمینان کے ساتھ سواری سے اترے, خود کو گرایا نہیں, خود زمین پر گر پڑ پڑ گر نہیں کرنے لگے اور دھیرے سے سواری باندھی, پھر غسل کیا, عمدہ کپڑے پہنے اور پھر جو ہے وقار سے چل کر کے مسجد نبوی میں حاضر ہوئے, اطمینان سے دو رکعت تحیت المسجد پڑھی, پھر آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے. تو یہ جو سارا کام ان کا سسٹومیٹک دیکھا, مرتب منظم دیکھا, یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, اشج کو فرمایا عبد قیس کے تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں عادت کو پسند فرماتے ہیں. تمہاری دو عادت اللہ کو بہت پسند ہے, کون سی؟ الحلم, حلم کے ساتھ ہر کام کرنا, اطمینان سے, وقار سے, سنجیدگی سے, مستقبل کے بارے میں بہتر نگاہ سے, طاعات پر ثبات قدمی سے, تاخیر سے, یہ تمہاری عادت اللہ کو بہت پسند ہے. نہیں, حلم کا معنی ظالم سے بدلہ لینے میں صبر, حلم کا معنی اطمینان سے کام کرنا, ظالم سے بدلہ لینے میں صبر کرنا, اور انات کا معنی ہے تاخیر سے, توقف سے کام کرنا, آہستگی سے کام کرنا, وقار اور سنجیدگی سے کام کرنا, مستقبل کے بارے میں بہتری سوچتے ہوئے کام کرنا, اطاعت پر ثبات قدمی کے ساتھ کام کرنا, یہ انات کا مطلب ہوتا ہے. یہ دو خوبی تمہاری اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. تو پھر انہوں نے سوال کیا منذر ابن حیان نے کہ حضور یہ دونوں خوبی میرے اندر جو ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے, یہ خود ساختہ ہے یا فطری ہے؟ یعنی ایک یہ کہ بعض خوبی آدمی بتکلف کرتا ہے اپنی محنت سے, اور ایک ہے کہ اس کی طبیعت اور فطرت میں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اللہ نے تمہاری فطرت میں, تمہارے مزاج میں یہ دو خوبی ودیت رکھی ہوئی ہے. تو اس پر انہوں نے اللہ کا لاکھ شکر ادا کیا کہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ دو خوبیوں سے مجھے اللہ نے مالا مال کیا, استوار کیا, جن دو خوبیوں کو اللہ اور اس کے رسول پسند کرتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ خوبیاں خود ساختہ ہوتی, تکلف سے اختیار کی ہوئی ہوتی, تو کبھی زائل بھی ہو جاتی, اس میں کمی بھی آ جاتی, اس کا خطرہ لگا رہا. لیکن جب اللہ کی طرف سے فطری ہے تو انشاءاللہ یہ دونوں خوبی میرے اندر ہمیشہ باقی رہے گی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں چھوٹے کام میں بھی ہٹ پٹ ہٹ پٹ ہڑ بڑ ہڑ بڑ ہڑ بڑ, 10 روپے کا کھمڑ لانے کا ہوئے نا تو ایسا لگتا ہے کہ آج دوپہر میں 100 آدمی کی دعوت کی اس کے سر پہ ذمہ داری ہے, ایسی وہ کھٹ پٹ ہڑ پٹ کرتے ہوئے ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں کو ایسا سنجیدگی کا مزاج اللہ نے دیا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے کام لیکن وہ آرام سے اطمینان سے سب ہو جائے گا, ہوتا سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا, یہ مزاج اچھا ہے ہٹ پٹ سٹ پٹ کے مقابلے کے اندر. چلو,
سعيد بن سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنات من الله والعجلة من الشيطان, رواه الترمذي رحمه الله. وقال هذا حديث غريب, وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد المهيمن بن عباس الرابي من قبل حزنه
حضرت سهل بن سعد السعيدي رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کام میں آہستگی کرنا یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہوتا ہے, یعنی اطمینان سے, سنجیدگی سے, سمجھداری سے, مستقبل کی بہترین پلاننگ سے کوئی کام کرنا یہ نعمت اللہ کی طرف سے حاصل ہوتی ہے, وہ یا ایک الہامی خوبی ہے. والعجلت من الشیطان, اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے, یعنی شیطانی وساوس واہمات سے انسان جلد بازی کے اندر لگ جاتا ہے. شیطانی وسوسہ اور وہم انسان کو جلدی کام کرنے کی طرف ابھارتا ہے, اور اس کی وجہ سے کام اس کا خراب ہو جاتا ہے, بگڑ جاتا ہے. اسی لیے کاموں کے اندر جلد بازی مت کرو. لیکن یہاں ایک باریک بات سمجھ لو کہ بھائی جلد بازی نہیں کرنے کی, یہ کہاں جلد بازی نہیں کرنے کی. اگر کوئی اچھا کام ہے تو جلدی کرو, لیکن جلد بازی سے مت کرو. اچھا کام ہے تو جلدی کرو, لیکن جلد بازی سے مت کرو. مثلا نماز کا وقت آ گیا تو نماز پڑھنی ہے, تاخیر نہیں کرنی ہے ورنہ قضا ہو جائے گی. لیکن جب نماز پڑھنا شروع کیا تو یہ نہیں کہ بس جلدی 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 نماز پڑھ ڈالو, نہیں, اب اطمینان سے پڑھو. تو خیر کے کام کو جلدی کرو, لیکن کام کے اندر جلد بازی مت کرو. دوسری بات اہم سمجھو, عبادت میں سرعت مطلوب ہے. جیسے کسی نماز کا وقت آ جائے, میت تیار ہو جاوے, تو سرعت جلدی سے کام کو نمٹا دو. تو جس قدر ہو سکے دینی کام, نیکی اور بھلائی کے کام آدمی جلدی انجام دے وے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک اچھے کام کا دائیہ پیدا ہوا, اچھے کام کا آپ کو موقع ملا, اچھے کام کے مواقع فراہم ہوئے, اور آپ یوں کہہ رہے کہ کریں گے, تو پھر وہ کام کا موقع اسباب ہاتھ سے نکل جاتے ہیں, اور وہ کام کرنے کی توفیق پھر دوبارہ میسر ہوتی نہیں ہے. تو جب بھی جو کوئی کام اچھا نیکی کا, دین کا, بھلائی کا کرنے کا موقع میسر ہوا تو پھر اس میں تاخیر مت کرو, وہ کام نمٹا ڈالو. اس لیے کہ اگر ابھی وہ کام نہیں کرو گے تو آئندہ وہ کام کرنے کا دوبارہ موقع ملے کوئی ضروری نہیں ہے. البتہ دنیاوی کام اگر آپ آہستہ آہستہ بھی کرو گے تو کوئی بڑا نقصان ہونے والا نہیں ہے. چلو, کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں عبد المہیمن ابن عباس نام کے ایک راوی ہے, تو حضرات محدثین نے اس کے حافظے پر کلام کیا ہے. جی.
لا علم الا ذو عطرة ولا حكيم الا ذو تجربة رواه احمد رحمه الله والترمذي رحمه الله وقال هذا حديث حسن غريب.
حضرت ابو سعيد رضي الله تعالى عنه وعنهم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا حلیم الا ذو عثرت, آدمی کامل حلیم نہیں بن سکتا مگر لغزش کے بعد. یعنی جب لغزش اور غلطی ہوتی ہے تو آدمی کامل حلیم بنتا ہے. یہ کام آپ کا بگڑ گیا نہیں, بات جانے تو نہیں اتاول میں کرنے گیا نے بگڑ گیا, جلد بازی میں کرنے گیا نے کام بگڑ گیا. جب ایک دو مرتبہ کام جلد بازی سے بگڑے گا تو آئندہ وہ حلیم بن جائے گا خود بخود. بھائی یہ کام بات جانے تو نہیں بے موقع میں غصے ہو گیا تھا نے ایسا ہو گیا, تو آئندہ وہ خود بخود حلیم بن جائے گا, پھر وہ بے موقع غصہ نہیں کرے گا. تو ایک دو بار ٹھوکر لگتی ہے, لغزش ہوتی ہے, تو پھر آدمی حلیم کامل بن جاتا ہے. جا بجا نقصان اٹھا کر, ٹھوکر کھا کر, دھوکہ کھا کر حلم آتا ہے, مروت آتی ہے, لحاظ آتا ہے, اور تحمل برداری آتی ہے، لحاظ برداری آتی ہے. یہ بار بار ٹھوکر کھانے سے، نقصان اٹھانے سے یہ چیزیں انسان کو حاصل ہوتی ہے. وَلَا حَكِيمَ إِلَّا ذُو تَجْرِبَةٍ. حکیم بول کر کے طبیب بھی مراد ہے، اور حکیم بول کر کے حکمت والا، دانا، ذہین، عقل مند آدمی بھی مراد ہے. کہ آدمی میں دانائی، حکمت، عقل مندی کب آئے گی؟ تجربے کے بعد. تجربات کی روشنی میں آدمی حکیم بنے گا، دانا بنے گا، تجربہ کار جو ہے کامل سمجھدار بنے گا. اور اگر وہ مراد لے لو کہ ڈاکٹری طب کی بار بار مشق کرے گا تو جا کر کے وہ کامل حکیم بنے گا، ورنہ بغیر تجربہ اور بغیر مشق کے وہ نیم حکیم خطرہ جان بنے گا. یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہو گیا. بہرحال ایک تو انسان کو یہ کام کرنا چاہیے کہ حلم سے ایسے بھی کام لیوے کہ کسی کو کوئی برائی میں دیکھے، غلطی میں دیکھے، گناہ میں دیکھے تو حلم سے آدمی کام لیوے کہ اس کا عیب، اس کی غلطی، اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے زور سے ظاہر نہ کرے. اور انسان جب کسی چیز کے اندر تجربہ یا ٹھوکر کھاتا ہے تو پھر اس کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے. گویا ایک واقعتاً حاصل ہونے والی چیز یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. تو ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم آج کل ایک بات فرماتے ہیں مدرسین کو کہ دیکھو بھائی، اتنے سال کے تجربے کے بعد ہم کو یہ بات حاصل ہوئی کہ بھائی یہ جو مدرسین پٹائی کرتے ہیں طلبہ کی، اس سے کوئی فائدہ خاص ہوتا نہیں ہے. تو کہا کہ جو ہم کو تجربے سے حاصل ہوئی، ہمارا تجربہ آپ بغیر تجربے کے لے لو اور اپنا فائدہ حاصل کر لو. یہ نہیں کہ ابھی تم لوگ جوش میں، جذبات میں مارو اور جب کچھ سالوں کے بعد آپ کو تجربہ ہوگا تب وہ زمانہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. اسی لیے ابھی تیار ریڈی میڈ تجربہ ملا ہے وہ لے کر کے اپنا فائدہ حاصل کر لو. تو کوئی آدمی سے اگر تیار فائدے کی، تجربے کی بات ملے تو اس سے آدمی کو فائدہ حاصل کرنے کا، یہ نہیں کہ خود تجربہ کروں اور دیکھوں، خود تجربہ کر کے دیکھوں، یہ تو نقصان ہوئے پھر آدمی کو. چلو. صلی اللہ علیہ وسلم اوصني فقال خذ الامر التدبير فان رايت في عقدتي خيرا فامضي وان تغير فامسك. رواه في شرح السنه. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، حضور مجھے کچھ وصیت کرو، نصیحت کرو معاملات میں، عام کاموں میں، جس کی وجہ سے میرا کوئی کام خراب نہ ہوئے، ایسی کوئی مجھے وصیت کرو، نصیحت کرو کہ میرا کوئی کام خراب نہ ہوئے جس پر عمل کرنے سے. تو کیا فرمایا؟ خذ الامر بالتدبیری، کام کو تدبیر کے ساتھ تم کیا کرو، یعنی انجام پر نظر ڈال کے کام کرو، تمام مصلحت کی رعایت سے کام کرو، کام کی خرابیوں کو غور کر کے کام کرو. کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس کا فائدہ کیا، نقصان کیا، وہ سوچ کے فیصلہ کرو. نگیٹیو، پوزیٹیو، مثبت، منفی، ہر پہلو کو دیکھ کر کے پھر وہ کام کرو. یہ حضور نے فرمایا. سو اگر اس کام کے انجام کے اندر دینی یا دنیاوی بھلائی نظر آوے تو فمزی ہی وہ کام کر گزرو، اور اگر تم کو دینی دنیاوی گمراہی کا خطرہ ہو، فامسک وہ کام کرنا چھوڑ دو. جی
وعن سعد بن سعد بن ابي رضي الله عنه قال لا اعمش لا اعلم الا على النبي صلى الله عليه وسلم قال التؤدت في كل شيء خير الا في عمل الله رضي الله عنه داود رحمه الله.
یہ مصعب ابن سعد اپنے والد سعد سے روایت نقل کرتے ہیں, لیکن حدیث کی سند کے راوی امام عامش فرماتے ہیں کہ حدیث کا مضمون یا میرے علم سے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کے والد کا اپنا قول نہیں ہے, مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہی ہے. کیا ارشاد ہے؟ اتؤدت. تو ادا کس کو کہتے ہیں؟ آہستہ آہستہ کوئی کام کرنا, توقف کے ساتھ کوئی کام کرنا, سنجیدگی متانت سے اطمینان سے کوئی کام کرنا, ہر چیز کے اندر خیر ہے, ہر چیز میں بھلائی کا وہ ذریعہ ہے. یعنی دنیاوی کام تم اطمینان سے کرو گے, بھلائی ملے گی, چونکہ اس کا انجام خیر ہو یہ یقینی نہیں. دنیاوی کام جو ہوتے ہیں اس کا انجام خیر ہی ہوگا یہ کوئی یقینی ہوتا نہیں ہے, اسی لیے دھیمے دھیمے آہستہ آہستہ کرو تاکہ تم کو خیر حاصل ہوئے. البتہ آخرت کا اب اگر کوئی کام ہو تو چونکہ آخرت کے کام کا بھلائی والا ہونا یہ یقینی ہے, اسی لیے آخرت کا کام فٹافٹ کر ہی ڈالنے کا کہ بھائی میں یہاں بلڈنگ بناؤں گا تو فلیٹ بکیں گے کہ نہیں بکیں گے, اللہ جانے بکیں گے کہ نہیں بکیں گے. تو کہا تو آہستہ آہستہ کام کر, پہلے خالی نقشہ بنا کے بورڈ مار کے وہاں دیکھ بکنگ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, پھر ایک آدھ بکنگ آوے تو دو چار کھڈے کھود کام شروع ہو رہا ہے, اب بکنگ آوے کہ نہیں آوے وہ دیکھ, چونکہ اس کا انجام خیر ہے کہ نہیں ہے وہ معلوم نہیں, آہستہ آہستہ کر کے دیکھ کہ لوگ آ رہے کہ نہیں پوچھنے کے لیے کہ بھائی کتنے کے فلیٹ ہے, کتنے میں ملیں گے, پوچھ پرت بھی ہوئے تو اندازہ لگانے کا کہ کچھ اچھی امید ہے, نہ تم نے بورڈ لگایا نہ کلر اتر گیا پھر کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا دو سال تک, تو یکتا ایسا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں ہے. اس طرح انجام دنیاوی کاموں کا یقین ہی نہیں ہوتا, اسی لیے اس میں آہستگی سے کام کرنے کا, جبکہ دینی کام کا انجام خیر ہونا یہ نصوص سے ہمارے سامنے واضح ہیں, اس لیے دینی کام پھٹافٹ پھٹافٹ کر ڈالنے کے. جی حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک راہ اور نیک روش, السمت الحسن, نیک راہ نیک روش, نیک لوگوں کا طریقہ نیک لوگوں کی روش ایک, دوسرا وتؤدتو کاموں کو آہستہ اطمینان سے کرنا, نمبر تین والاقتصاد غور و فکر کے لیے, اقتصاد کے معنی میانہ روی سے کوئی کام کرنا, میانہ روی سے کوئی کام کرنا. یہ تین خوبیاں دیکھو, پہلی خوبی نیک راہ روش, نیک لوگوں کی راہ اور روش, دوسرا ہے الاقتصاد میانہ روی, وتؤدت کام کو آہستہ آہستہ کرنا, اور تیسری چیز ہے میانہ روی. یہ نبوت کے اجزاء میں سے چوبیسواں حصہ ہے, نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جز ہے, نبوت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے, چوبیسویں جز میں سے, آگے والی روایت میں پچیس کا لفظ آیا ہے. تو نبوت کے چوبیس اجزاء میں سے ایک جز یہ ہے, یہ تین خوبی کا آنا. अब इसको समझो, एक तो है नेक राह रविश, नेक लोगों की राह रविश, और दूसरी चीज है मयाना तुअद्दतु, काम को आहिस्ता आहिस्ता इत्मीनान के साथ करना, और तीसरा मयाना रवि। मयाना रवि का नंबर एक मतलब है खर्च करने में मयाना रवि, कि भाई बहुत खर्च भी न करे, एकदम कंजूसी भी न करे, ये है मयाना रवि। मयाना रवि इख्तियार करने को निस्फ सरमाया बतलाया हदीस में, ये इंसान का निस्फ सरमाया है मयाना रवि। इसीलिए जो लोग मयाना रवि से घर चलाते हैं ना, उनके घर के अंदर तकलीफ नहीं आती आम तौर पर, और जो लोग पैसे आए तो खूब उड़ाए, तनख्वाह की तारीख आई तो आज तो अपने जाएंगे लजीज में खाने, आज तो अपने जाएंगे फाउंटेन पर खाने, 20 तारीख के बाद पैसे खत्म हो गए, ओहो अभी तो तनख्वाह में 10 दिन बाकी ने, पैसे तो एक भी नहीं बचे, चलो आज से आमलेट भुर्जी चालू करो घर में। ये मयाना रवि नहीं है, मयाना रवि से काम करना सीखो। और तू अद्द तू काम में आहिस्तगी गौर और फिक्र करके ताखीर से काम करना, इसको कितनी बड़ी फजीलत बतलाई गई कि ये तीनों खूबियां मिलकर नबूवत के 24 अज्जा में से एक जुज है, या ये कि हर हर खूबी 24 अज्जा में से एक एक जुज है। तो गोया के नेक रविश एक जुज, काम को आहिस्ता गौर फिक्र ताखिर से करना एक जुज, इख्तिसाद से करना एक जुज, इसको नबूवत के अज्जा में से एक जुज कहा गया। यानी अंबिया की ये खूबियां हैं, ये हजरते अंबिया अलैहिस्सलाम की खूबियों में से हैं। और जलालैन में एक जगह हाशिए में है कि हलीम आदमी इस काबिल था कि अल्लाह उसको नबी बनावे, हिल्म इस काबिल है कि अल्लाह ताला उस आदमी को नबी बनावे, यानी हिल्म अफसाफ नबूवत में से है। अल्लाह ताला नबियों को हिल्म अता फरमाते हैं, लिहाजा ये खूबियां ऐसी है कि हर इंसान को अपने आप के अंदर अपनाना चाहिए, अपनी जिंदगी में इन औसाफ को लाना चाहिए। अब यहाँ 24 से आगे वाली रिवायत में 25 है, तो उसकी एक तौजीह तो ये है कि रावी को अदद के सिलसिले में वहम हुआ है कि 24 फरमाया या 25 फरमाया। नंबर दो, तकसीर मकसूद है, तहदीद मकसूद नहीं है। नंबर तीन, पहले 24 फरमाया था, फिर इनायत और शफकत के पेशे नजर एक दर्जा बढ़ा के 25 कर दिया, उसका मकाम बढ़ा दिया। बाकी ये 24 या 25 के पीछे क्या हिकमत है, तो कहा वो तो अल्लाह और नबी की बात है, ये इसका इल्म हकीकी अल्लाह नबी के हवाले कर दो। चलो صلى الله عليه وسلم قال إن الهدي الصالح واستمد الصالح ولقد تصاد جزء من 25 جزء من نبوة رواه أبو داود رحمه الله. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہدیہ کا ایک معنی ہے نیک سیرت ہونا، الہدی الصالح نیک سیرت ہونا، دوسرا ترجمہ ہے اس کا باطنی حالات کا اچھا ہونا، والاقتصاد درمیانی روش اختیار کرنا، سمت کا لفظ بھی ہے آپ کے نسخے میں، ان الہدی الصالح والصمت الصالح سب کے نسخوں میں ہے، یہ نسخے میں نہیں ہے، والصمت الصالح اور نیک روش اختیار کرنا، نیک راہ اپنانا، یہ نبوت کے اجزاء میں سے 25واں جز ہے۔ بعض لوگوں نے ہدیت صالح اور سمتت صالح میں فرق کیا ہے، کہ سمتس صالح ہیں ظاہری احوال اچھے ہوئے اور حدیث صالح باطنی احوال اچھے ہوئے. چلو.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فإياما رواه الترمذي وأبو داود رحمه الله.
حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی کوئی بات بیان کرے پھر غائب ہو جاوے، چلا جاوے، دوسرا ترجمہ ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت سمجھی جائے گی. کسی نے کوئی بات کہی اور چلا گیا تو اس کی کہی ہوئی بات امانت ہے، اس کو لوگوں کے سامنے کہتے مت پھرو. یا بات کہتے وقت کوئی سن تو نہیں رہا ہے نا، ادھر ادھر دیکھنے کا انداز ہے، پھر کوئی بات کہے تو یہ بات امانت ہے، پھر وہ بات ہم دوسروں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. ایسی بات کو پھیلانا، ایسی بات کی خیانت کرنا یہ جائز نہیں ہے. چلو.
وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي الهيثم بن تيهان هل لك خادم؟ قال لا. فقال فاذا اتانا سبي فاتنا فوتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين. فاتاه ابو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما. فقال يا نبي الله اختر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان مستشار مؤتمن قل هذا فاني رايته
مؤتمن
قل هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا رواه الترمذي رحمه الله.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو الہیثم ابن تیہان کو یوں فرمایا، ایک صحابی ہے، کہ تمہارے پاس کوئی خادم ہے؟ ان کا حضور میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے. کہا اچھا، جب میرے پاس کوئی آوے تو تم میرے پاس آ جانا، سبیون قیدی غلام باندھی آوے آ جانا، میں دے دوں گا. اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو غلام لائے گئے تو حضور ابو الہیثم حضور کے پاس پہنچ گئے کہ آپ نے فرمایا تھا اور آپ کے پاس ابھی دو غلام آئے ہوئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں میں سے ایک غلام کو تم پسند کر لو. تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، مجھے آپ ہی پسند کر دیجئے، دو میں سے ایک آپ کی چوائس، میری چوائس، آپ کی پسند میری پسند، آپ ہی پسند کر کے دے دو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امانت والا ہے، یعنی اس کو چاہیے کہ امانت داری سے مشورہ دیوے، بھلائی والا مشورہ دیوے، مشورہ دینے میں امین رہوے. پھر حضور نے فرمایا، یہ غلام لے جاؤ، اس لیے کہ میں نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. دیکھو، کوئی آپ سے مشورہ مانگے نہیں تو امانت داری سے صحیح مشورہ دینے کا، اس میں پھر خیانت کرنے کی نہیں. کہ کوئی مشورہ مانگنے آیا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے تو بتا دو، یہ نہیں کہ جانے دینی کھاڑے میں پڑتا ہو تو اس کو یوں کہو نہیں، اس کو گھراؤ نہیں، یہ مشورہ دے کر کے نہیں، امانت داری سے جس میں اس کے لیے بھلائی ہوئے وہ مشورہ دو، ہرگز کسی کو غلط مشورہ مت دو. اب دیکھو، حضور نے ایک غلام کو ترجیح دی نماز کی بنیاد کے اوپر، معلوم ہوا ترجیح کی چیز کیا ہے؟ نماز. پھر حضور نے فرمایا، اس غلام کے بارے میں اچھے سلوک کی تاکید قبول کر لو، کہ اس غلام کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، بھلائی کا سلوک کرنا. ابھی ابو الہیثم غلام کو لے کے گھر گئے، جا کے بیوی کو کہا، دیکھ میری پیاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھلائی کی وصیت کی ہے. تو بیوی کہنے لگی کہ ہم حضور کی اس وصیت پر عمل کر سکے، اس میں مجھے خطرہ ہے کہ حضور نے بھلائی کی وصیت کی ہے تو ہم ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ اس نے سلوک نہ کر سکے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم آزاد ہی کر دیں. تو انہوں نے وہ غلام کو لے جا کے آزاد ہی کر دیا. کیسا صحابہ کا جذبہ عمل تھا. چلو.
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس سفك دماء الحرام أو خرج حرام أو اقتطاع مال بغير حق الله وأبو داود رحمه الله وذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن عظم الأمانة في باب المباشرة في الفصل الأول.
حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلس امانت داری سے ہوا کرتی ہے, یعنی جس مجلس میں یہ کہا گیا کہ بھائی یہ مجلس تک محدود رکھنا تو وہ امانت داری ہے, پھر آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کر سکتے. وہ یا امانت بالمال بھی ہے, امانت بالقول بھی ہے, امانت بالمجالس بھی ہے, سب امانت کے اقسام ہیں. ہاں, تین مجلسوں کی بات دوسروں کو بتلا دینا چاہیے, بھلے وہ امانت داری کی ہو خانگی ہو, بتلا دینا چاہیے. نمبر ایک, کسی کو ناحق قتل کر دینے کی بات طے ہوئی ہو, تنہائی میں طے ہوا کہ اس کو اپنے سلا دے وے, تو اس کو جا کے بتلا دینے کا تیرے لیے پلان بنا ہے تو آنا مت آج, ورنہ آج سلانے والے ہیں تجھ کو, بھلے امانت داری سے وہ بات طے ہوئی ہو. نمبر دو, کسی کے ساتھ زنا کی بات طے ہوئی ہو فرج حرام تو بتلا دینے کا. نمبر تین, کسی کا مال ناحق چھین لینے کی تدبیر ہوئی ہو بتلا دینے کا اس کو. ایک مطلب یہ بھی ہے, کسی مجلس میں بد عملی دیکھو تو اس کا چرچا مت کرتے پھرو. المجالس بالامانہ کا ایک مطلب کیا, کسی مجلس میں آپ چلے گئے وہاں بد عملی دیکھی تو اس کا چرچا کرتے مت پھرو کہ بھائی میں تو وہ مجلس میں گیا نے وہاں تو ایسا ایسا ہوا تو پھر تم گئے کیوں تھے, یا ہی کہ ایسا ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً نکل ہی کیوں گئے تھے, تو چرچے مت کرو اس کے. ہاں, اگر دوسروں کو ایسی مجالس سے بچانا مقصود ہو تو پھر یہ کر سکتے ہیں. کوئی پڑھانے والا تو نہیں ہے, جاؤ پانچ منٹ گھوم کے آ جاؤ, پانی پی کے آؤ, گول گول گھوم کے آؤ, یہ باپ پورا کر دے جاؤ. پڑھو بھائی.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله العقل قال له قم فقام ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال له أقبل فأقبل ثم قال له قل فقعد ثم قال له ما خلقت فرضا وخيرا منك ولا أفضل منك ولا أحسن منك بك آخذ وبك أعطى وبك أعطى وبك أعاتب وبك ثواب عليك اليقظ وقد تقدم فيه بعض.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے مروی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی نے عقل کو پیدا فرمایا تو عقل کو ارشاد فرمایا کہ تو کھڑی ہو جا, تو عقل کھڑی ہو گئی. پھر اللہ نے عقل کو فرمایا کہ تو پشت پھرا لے, تو اس نے اپنی پیٹھ پھرا لی. پھر اللہ نے عقل کو فرمایا کہ تو میری طرف منہ کر لے, تو عقل نے اللہ کی طرف منہ کر لیا. پھر اللہ نے عقل کو فرمایا کہ تو بیٹھ جا, تو عقل بیٹھ گئی. پھر اللہ نے عقل کو فرمایا کہ میں نے کوئی مخلوق تجھ سے بہتر پیدا نہیں کی, میں نے کوئی مخلوق تجھ سے بہتر پیدا نہیں کی. قرآن میں بھی دیکھو نہیں کتنی جگہ پر ہے, تاکلون یاکلون یتدبرون یتفکرون, یہ سب غور فکر عقل تدبر کی باتیں ہیں. اور تجھ سے افضل کوئی چیز میں نے پیدا نہیں کی, اور تجھ سے اچھی کوئی چیز میں نے پیدا نہیں کی. بیکا آخذو, میں تیرے سبب سے ہی پکڑ کرتا ہوں. وبیکا اعطی, تیرے سبب سے میں ثواب دیتا ہوں. یعنی عقل کا غلط استعمال پکڑ کا ذریعہ, عقل کا صحیح استعمال ثواب کا ذریعہ. وَبِكَ أُعْرَفُ, تیرے ذریعے میں پہچانا جاتا ہوں. یعنی عقل سے آدمی اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے. وَبِكَ أُعَاتِبُ, اور تیری ذریعے میں غضبناک ہوتا ہوں. وَبِكَ الثَّوَابُ, اور تیرے ذریعے ثواب دیتا ہوں. اب آدمی عقل سے سوچ کر ایک نیکی میں کئی نیکی کما سکتا ہے, عقل سے سوچ کر کے جہاں نیکی نہ ہوئے وہاں نیکی کما سکتا ہے. نیکی کمانے کے لیے عقل لگانی بھی پڑتی ہے. وَعَلَيْكَ الْعِقَابُ, اور تیرے پر سزا ہے. یعنی بہت سے گناہ اور سزا کے کام عقل کے ذریعے غلط تدبیر کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ جتنے لوگ چوری ڈکیٹی اور مرڈر کرنے کے قتل کرنے کے پلان بناتے وہ عقل سے ہی بناتے ہیں, وہ سزا کا ذریعہ ہے. اور جو لوگ دین کے کام کی نئی نئی تدبیریں کرتے ہیں وہ بھی عقل سے کرتے ہیں. تو عقل کا صحیح استعمال ثواب کا ذریعہ, غلط استعمال سزا کا ذریعہ. لیکن اس حدیث کو موضوع قرار دیا گیا ہے, کہتے ہیں کہ پوری مشکات شریف میں یہی ایک روایت موضوع ہے. چلو.
إن الرجل لا يكون من أهل الصلاة والصوم والزكاة والحج والعمرة حتى ذكر صيام الخير كلها وما أجزى يوم القيامة إلا بقدر عقله.
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یقیناً آدمی نماز پڑھنے والوں میں سے ہوتا ہے, روزہ رکھنے والوں میں سے ہوتا ہے, زکاة دینے والوں میں سے ہوتا ہے, حج کرنے والوں میں سے ہوتا ہے, عمرہ کرنے والوں میں سے ہوتا ہے, یہاں تک کہ تمام بڑی بڑی بھلائی کی چیز ذکر فرمائی, بڑی بڑی نیکیاں, بڑی بڑی بھلائی کی چیزوں کی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. پھر کیا فرمایا, قیامت کے دن اپنی عقل کے مطابق اس کو بدلا دیا جائے گا. سہام کے معنی حصہ, سہام الخیر یعنی خیر کے مختلف حصے, بہت سارے, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, جہاد, قتال, یہ سب چیزیں. پھر اصولی بات کیا فرمائی, قیامت کے دن اپنی عقل کے مطابق ہی آدمی بدلا دیا جائے گا. نمبر ایک, انسان اپنی عقل سے کام لے کر کے ہر نیک عمل, ہر عبادت موقع محل کی مناسبت سے کرے اور اللہ کے لیے کرے, اور یہ کام عقل کی برکت سے ہوگا. موقع محل کی مناسبت سے کرنا, اللہ کے لیے کرنا. اب کوئی عقل کا بٹھا عین استوا کے موقع کے اوپر نے میں تو نماز پڑھوں گا پڑھوں گا اللہ کو راضی کرنا ہے, تو بتلاؤ اس کو ثواب ملے گا کہ گناہ ہوگا؟ گناہ ہوگا اس آدمی کو. نمبر دو, عقل کو استعمال کر کے نیکی کو برباد کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. نمبر تین, عقل کے مطابق جزا ملتی ہے. یعنی انسان کو ثواب عبادت کے حسن سے ملتی ہے, نہ کہ مقدار سے. جتنی اچھی عبادت کرے گا اتنا اچھا ثواب. لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, اور عبادت کو آدمی حسین اور عمدہ بنائے گا عقل کو استعمال کر کے, کہ بھائی اس موقع پر یہ سنت ادا کروں, اس موقع پر یہ نفل ادا کروں. حسن عبادت میں عقل اور سمجھداری سے آئے گی. تیسری بات, صاحب عقل علم والے کی ایک رکعت دوسرے کی ہزار رکعت سے افضل قرار ہو سکتی ہے. ایک آدمی عقل سے صحیح علم سے ایک رکعت پڑھے اور دوسرا جہالت والی بے عقلی والی نماز پڑھے, اس کے مقابلے میں ہزار اس کی رکعت اس کی ایک رکعت افضل ہو جاتی ہے. اب دیکھیے آپ حدیث میں فضائل پڑھتے ہیں مختلف صورتوں کے, ایک مرتبہ قل ھو اللہ پڑھو تو دس پارے کا ثواب ملتا ہے. اب آپ وہی قل ھو اللہ شریف نفل نماز میں تین مرتبہ پڑھ لے تو تیس پارے پڑھنے کا ثواب مل گیا. یہ کیسے ہوا؟ آپ نے عقل استعمال کی اپنے علم میں, تو اس سے جو ہے آپ کو یہ فضیلت حاصل ہو گئی. اب آدمی نماز پڑھے گا تو کچھ تو پڑھے گا نا, لیکن جو فضیلت والی صورتیں ہیں چھوٹی چھوٹی, مثلاً قل یا ایھا الکافرون کی فضیلت آئی, اذا زلزلت کے بارے میں نصف قرآن یا ربع قرآن کی فضیلت آئی, الحاکم التکاثر کے بارے میں آیا ایک ہزار آیت کا ثواب. تو یہ جو فضیلت والی چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ آدمی نماز میں انتخاب کرے تو یہ عقل علم استعمال کیا تو ثواب اس کا کتنا زیادہ ہو گیا, کتنا زیادہ بڑھ گیا. یہ ہے. اور اسی لیے بہت سے حضرات نے علم کے اوپر عقل کو فضیلت دی ہے. یہ شرا کا ایک موضوع ہے, عقل افضل یا علم افضل. تو بعضوں نے علم کو افضل کہا ہے, بعضوں نے عقل کو افضل کہا ہے, دونوں ملا کر کے افضلیت پیدا کر لو. چلو اسی لیے کہتے ہیں کہ یک من علم را دہ من عقل بایت, ایک من علم کے لیے دس من عقل چاہیے, ورنہ عقل کے بغیر علم کے اندر آدمی اوندھا مارتا ہے, گڑبڑی کرتا ہے. اسی لیے بہت سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے علم کے معاملے میں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مجھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے ابو ذر کوئی عقل تدبیر کے برابر نہیں ہے, یعنی کاموں کے انجام کو غور کرنا یہ بڑی سمجھداری کی بات, کون سا کام اچھا کون سا کام برا. اور یہ عقل کامل اور تام کہلاتی ہے کہ آدمی تدبیر اور انجام سے کام کرے. ولا ور عقل کفی اور ورا بچنے سے بڑا کوئی نہیں ہے, بچنے سے بڑا ورا کوئی نہیں ہے. بچنا یعنی کیا مطلب؟ حرام سے بچنا یہ سب سے بڑا ورا اور تقوا کہلاتا ہے. دوسرا مطلب دوسروں کو ایزا پہنچانے سے بچنا یہ بہت بڑا ورا ہے, زبان کو غلط بات سے روکنا یہ بہت بڑا ورا ہے, خاموشی بہت بڑا ورا ہے. گویا کہ لوگوں کو ایزا رسانی سے بچو یہ تقوی اور ورا کا اعلیٰ ترین طبقہ کہلاتا ہے, حرام سے بچو یہ اعلیٰ ترین ورا کہلاتا ہے. ولا حسب کا حسن الخلق اور اچھے اخلاق جیسی کوئی فضیلت کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھو اچھا خاندان ہوتا ہے نا تو آدمی کے لیے فضیلت ہوتی ہے. تو کہتے ہیں کہ اچھے اخلاق جیسی فضیلت کی چیز دنیا میں ہے ہی نہیں. کوئی دنیا میں ظاہری اعتبار سے نیچے خاندان کا ہوگا لیکن اس نے خلق والا ہوگا تو وہ بڑا اونچا ہے, فضیلت والا ہے. کوئی ظاہر میں بڑی خاندان والا ہے لیکن بد اخلاق ہے, وہ رذیل اور نیچا ہے. تو حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ اعلیٰ, خلاصہ یہ کہ اعلیٰ خاندان کے لوگ شریف ہوتے ہیں, اسی لیے اچھے اخلاق کا ہونا یہ بھی شرافت کی علامت ہے. کہ عام متن اونچے خاندان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ شریف الاخلاق. تو جس میں شریف الاخلاق ہی پائی جائے بھلے وہ نیچے خاندان کا ہو لیکن وہ اونچے خاندان والے جیسا سمجھا جائے گا. تو حسب لغت کے اندر کہتے ہیں انسان اپنی اور اپنے باپ دادا کی وہ چیزیں جس کو کمال اور خوبی سمجھتا ہے کہ میرے ابا بڑے سخی، میرے ابا بڑے شجاع، میں بھی بڑا سخی بڑا شجاع. تو اپنے ابا اور اپنے باپ داداؤں کی وہ خوبی اپنی، وہ خوبی جس کو انسان اپنے لیے کمال اور یادگار سمجھتا ہے. بہرحال کامل فضیلت کی چیز جو اللہ کے یہاں فضیلت کی سمجھی جاتی ہے وہ ہیں اچھے اخلاق، ورنہ دنیاوی مفاخر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. دل میں اچھائی ہو، حسن خلق ہو اور ظاہر میں اچھے اعمال ہو تو یہ حسن خلق میزان انصاف میں، قیامت کے ترازو میں سب سے زیادہ وزندار چیز ثابت ہوگی. جی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن خلق کہتے ہیں مخلوق سے عداوت کو چھوڑ دو، راحت اور تنگی دونوں حالت میں خوش رہو اور خوش رکھو دوسروں کو، یہ حسن اخلاق ہے. حضرت سہل ابن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مخلوق کی زیادتی اور سختی کو برداشت کرو، ظالم کے حق میں شفیق بنو، یہ حسن خلق ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وعنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ معیشت کا آدھا حصہ ہے. انسان اپنے گھر کا بجٹ بناتا ہے نا، تو میانہ روی یہ تمام آمدنی کا آدھا حصہ ہے. آمدنی اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرو، توازن رکھو ضروری تو اس سے خوشحالی رہے گی. اس لیے کہ اڑاؤ گے یا ضرورت سے زیادہ کمی کرو گے تو زندگی کے مصلحت میں خلل پیدا ہو جائے گا کہ اس کی بیوی بھاگ گئی. اللہ کیوں بھاگ گئی؟ تو کہیے کنجوس تو گھر والوں کو بھی کچھ کھلاتا نہیں، کہتے کہ نہ روز دالت بنانے کی. اللہ کوئی دن تو بڑے کا کچھ نہیں، نہیں نہیں دالت کھانے کی، پیسے بچاؤ تو بیوی بھاگ جائے گی نا، اور کیا ہوگا؟ سارے نظام میں زندگی کے اندر خلل واقع ہو جائے گا. وَالتَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْلِ، لوگوں سے دوستی کرنا آدھی عقل مندی ہے. جائز طریقے سے محبت رکھ کر اگر تم کمانے نکلو گے، محنت کر کے، تو بہت اچھی طرح بہت کچھ کما لو گے. تو بھائی لوگوں سے دوستی محبت یہ آدمی کے لیے مال کمانے کا بھی ذریعہ ہے، لوگوں میں محبت پیدا ہونے کا بھی ذریعہ ہے، اور یہی بڑی عقل مندی کی بات ہے. لیکن محبت کا مطلب یہ نہیں کہ دین اور تقویٰ میں خلل آ جائے. باقی لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آؤ تو دیکھو جو آدمی محبت کرتا ہے نا، گھراک اس کی دکان پر زیادہ جاتے ہیں، اور جو دکاندار بد اخلاق بد زبان ہو اس کی دکان پر گھراک بھی کم جاتے ہیں. یہ بڑی عقل مندی ہے محبت سے لوگوں سے پیش آنا. اور اچھا سوال آدھا علم ہے، یعنی اگر سائل سمجھدار ہوگا، اہم چیز کا سوال کرے گا، لوگوں کی فائدے والی بات کا سوال کرے گا، تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا دینی علمی اخلاقی فائدہ ہو جائے گا اور بہت سے لوگوں کی آخرت کا کام بن جائے گا. اسی لیے اچھے سوال کرنے کی عادت ڈالو.